الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تظلمون ولا تظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانا غير خلق الله كله بي دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ فلسفہ عدل و ظلم کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں ہم آپ کی خدمت میں عدل کی تعریف اور عدل کے اہداف اور عدل کے مقاصد اور محاسن اور خوبیاں اور ظلم کی پسپائی مذمت، اس کی تیرگی اور اس کی اندھیرگی کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور قرآن کریم نے اسی چیز کو سب سے زیادہ روشن کیا، واضح کیا کہ اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے معاملات کے اندر، چاہے وہ زندگی، وہ معاملات، وہ ذمہ داری جس سطح پر، جس حیثیت کے ساتھ، کم ہو یا زیادہ اس سے غرض نہیں، جس سطح پر کوئی ذمہ داری کسی انسان پر ہے، بالخصوص مسلمان پر ہے، تو اپنی اس زندگی میں وہ عدل کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کی عرض کیا گیا گزشتہ درس کے اندر کہ ذمہ داریاں چاہے وہ جس مقصد اور جس اعتبار سے ہو، ضروری نہیں کہ وقت کا حاکم یا وقت کا قاضی القضہ ہی عدل اجتماعی کرے، بلکہ انسان کی جو بھی سطح ہے، بیٹا ہونا، باپ ہونا، پڑوسی ہونا، شہری ہونا، مزدور ہونا، تاجر ہونا، جس جس سطح پر انسان اپنی زندگی کے شعبوں میں ہوتا ہے، چاہیے اس امر کی طرف کہ اس میں جو عدل کا طریقہ ہے اس کو بروئے کار لایا جائے۔ عدل تمام تر اعمال اور تمام تر خوبیوں کا اصل حسن ہے، اور عدل ہی تمام نیکیوں میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ عدل کی ایک تعریف جو فلاسفر نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو حق ہے اور اپنا جو حصہ ہے اس کو لے کر دوسرے کا حصہ اس کے حوالے کر دے، اور سرے سے اس میں تصرف اور سرے سے اس میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عدل جو ہے وہ تمام حسن کا جامع ہے، اس لیے سورۃ النحل کے اندر چار چیزوں کو استعاب ذکر کیا گیا، اور جمعے کے خطبے کے اختتام پر بھی یاد دہانی کے لیے اس حقیقی فلسفے کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغض، کہ اللہ رب العالمین تمہیں عدل کا اور تمہیں احسان کا حکم مرحمت فرماتا ہے۔ عدل پر ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو گزشتہ درس قرآن میں علم نفسیات اور علم شریعت کے تناظر کے اندر دونوں جہتوں سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی صحیح کی ہے۔ اس میں ایک بات جو عدل کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں اس درس میں ذکر کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ عدل کا موضوع اپنی جگہ پر مکمل ہو جائے۔ عدل کے لیے اور نفاذ عدل کے لیے جو چیز سب سے زیادہ خطرے کا باعث ہوتی ہے وہ ہے جانبداری۔ جانبداری جو ہے یہ عدل کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ظلم جو ہے یہ عدل کا متقابل ہے، متضاد ہے، سامنے ہے۔ جیسا دن کے سامنے رات ہے، صحت کے سامنے مرض ہے، ایمان کے سامنے کفر ہے، اخلاص کے سامنے نفاق ہے، اسی طرح اس کو متضاد کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک دوسرے سے متخالف ہیں۔ اور متخالف میں یہ کہا جاتا ہے، جس کی ایک آسان سی تعریف یہ ہے کہ جو چیزیں ضد ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد سے متعارف ہو جاتی ہیں۔ اب یہ رات کیا ہے جو دن نہیں ہے، دن کیا ہے کہ جو رات نہیں ہے، صحت کیا ہے جو مرض نہیں ہے، مرض کیا ہے جو صحت نہیں ہے۔ تو جو متضاد چیز ہوتی ہے ان کا تعارف بھی ایک دوسرے کی ضدوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک مفقود ہوتی ہے تو دوسری متحقق ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، اور دوسری معدوم ہوتی ہے تو پہلی متحقق ہو جاتی ہے۔ تو ظلم کا متقابل جو ہے وہ عدل ہے، اور عدل کا متقابل جو ہے ظلم ہے۔ جہاں ظلم ہے وہ عدل نہیں، اور جہاں عدل ہے وہاں ظلم نہیں۔ اور قرآن کریم نے اہل ایمان کو ظلم سے منع کر کے عدل ہی کی طرف بھیجا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ پہ سورۃ الرحمن میں بھی جس طرح ذکر ہوا، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اس طرح کی کئی آیتیں آپ کو عدل پر کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور نیکی کا سب سے بڑا حسن جو ہے وہ عدل ہی ہے، اور جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا۔ اور ظلم کی ایک آسان سی تعریف یہ ہے کہ جو مستحق جس کی جو جگہ ہے اس سے ہٹا کر اس کو دوسری جگہ پر رکھ دینا، یعنی مثال کے طور پر اگر باپ ہے تو باپ کا درجہ شفقت کا تھا، اور باپ کا درجہ جو تھا وہ امانت کا تھا، صداقت کا تھا، اعتماد کا تھا، یہ باپ کا درجہ ہے۔ اس سے ہٹا کر اگر فریبی خیانت کو لے آیا جائے تو جو جس محل پر جس جگہ پر رہنے والی چیز تھی اس کو اس سے ہٹا دیا جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ باپ اگر خائن ہو جائے، معاذ اللہ بدکار ہو جائے، بے حیا ہو جائے اپنی اولاد کے لیے، تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح جہاں یہ رشتے ناتے ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین کا حق ہم پر ہے، تو مومن کا رشتہ جو رب کے ساتھ ہے وہاں پر بھی عدل ہونا چاہیے۔ اور عدل یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے وہ ان جہتوں کے اعتبار سے اس کا شکر بجا لائے، اور جہاں پر انسان اللہ رب العالمین، کیونکہ انسان کا تعلق دو ذاتوں سے ہوتا ہے، یا اللہ سے ہوتا ہے یا اس کے بندوں سے ہوتا ہے۔ اب اس میں تین قسمیں بن جاتی ہیں، ظلم کی بھی اور عدل کی۔ انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ رب کو فراموش کر دے۔ سب سے پہلا ظلم انسان کا یہ ہے کہ وہ رب کے تعارف اور رب کی ذات کے اقرار و توحید کے پیغام کو فراموش کر دے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا ظلم انسان کا یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، جن رشتوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا، ان کے حق تلفی وہ کرے، تو یہ معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ اور ایک انسان کا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے کہ جس میں وہ حسد، بغض اور ان چیزوں کے معاملات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ظلم کی ان تینوں قسموں پر اور عدل کی ان تینوں قسموں پر جو فضائل کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے وہ انہی شقوں کے نیچے درج ہے، اور یہی اس کی تفصیل ہے۔ تو قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ ان دو لفظوں کے اندر آ جاتا ہے، جو عدل کے جامع میں میں نے آپ کی خدمت پیش کیا اور ظلم کے حوالے سے پیش کی۔ جہاں اس تفصیل کو ہم قرآن کے مضامین سے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ جن موضوعات پر گفتگو کرتا ہے ان میں پہلی چیز عقائد ہے، عقائد پر گفتگو کرتا ہے، احکام پر گفتگو کرتا ہے، معاشرتی اصلاح پر گفتگو کرتا ہے، اور سابقہ اور لاحقہ واقعات اور تاریخی تناظر اور اقوام کے عروج و زوال پر قرآن گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کے چار موضوع ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کتاب ہوتی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس کے اہداف، اس کے موضوع کو جانتے ہیں۔ اگر کتاب کی تعریف ہمارے سامنے نہ ہو تو کتاب سے استفادہ نہیں ہو سکتا، کتاب کا موضوع ہمارے سامنے نہ ہو تو کتاب سے استفادہ نہیں ہو سکتا، اس کتاب کو پڑھ کر غرض اور مقصد کیا ہے یہ سامنے نہ ہو تو کتاب سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر فن کی تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی تعریف ہوتی ہے، ایک اس کا موضوع ہوتا ہے، ایک اس کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی تعریف جہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اتری ہے، عربی زبان میں ہے، دو دفعوں کے درمیان انہی مصائف کے اندر لکھی گئی ہے، اور تواتر سے وہ آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ الفاظ و معنی کا مجموعہ جس کو جبریل لے کر حضور کے سینے پر آئے، یہ قرآن کی تعریف ہے جو اصول کی تمام کتابوں کے اندر ہے۔ موضوع اس کا کیا ہے؟ تو قرآن کا موضوع انسان ہے، وہ انسان کو خطاب کرتا ہے، اور انسان کے سے خطاب کے اعتبار سے اس میں کیا شقیں بن جاتی ہیں؟ تو اس میں چار شقیں بنتی ہیں، ایک اس کے عقیدے کی اصلاح، ایک اس پر جو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے اندر جو حسن موجود ہے، کمال اور جواہر موجود ہے، اس کو نکھار کر پورے معاشرے میں اس کو امن کا باعث بنانا، تو اس اعتبار سے وہ احکام اور عبادات کا حکم۔ تو عقائد، عبادات، اور عقائد اور عبادات کے ساتھ جو معاشرت کے اندر وہ
ایک فرد ہے معاشرے کا، تو معاشرے میں اس کو برتنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس رشتے کے ساتھ وہ وابستہ ہے تو اس رشتے کا درجہ کیا ہے، اس رشتے کا دائرہ کار کیا ہے، اور رشتے اور سلیقے کو برتنے کا طریقہ کیا ہے، ماں کا کیا حکم ہے، بیٹی کا کیا حکم ہے، باپ کا کیا حکم ہے، پڑوسی کا کیا حکم ہے، رشتہ داروں کا کیا حکم ہے، تو ایک یہ معاشرتی زندگی کے اصلاحی پہلو کو قرآن ذکر کرتا ہے. اور چوتھا جو اس کا عنوان ہے قرآن مجید کا وہ ہے انسان کو مزید برنگیختہ کرنے کے لیے اور عبادت اور صداقت سے ہمکنار کرنے کے لیے صادقہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات، ان کے عروج و زوال، وہ عروج کس بنا پر تھا اور وہ ختم کس بنا پر ہوئے ہیں، آنے والے واقعات کیا ہوں گے، تمہارا وجود کس طرح باقی رہے گا، اور کن چیزوں کی تم پاسداری کرو گے تو عزت و نشان تمہارا مقدر ہو جائے گا، اور کن چیزوں سے تم روگردانی کرو گے تو صفحہ ہستی سے مٹا کر قصہ ماضی بنا دیے جاؤ گے. تو یہ چوتھی چیز جو ہے یہ قرآن کا موضوع ہے. تو قرآن ان چار چیزوں پر خطاب کرتا ہے، اور قرآن کی ساری آیتیں آپ دیکھیں گے تو ان چار مضمونوں میں تشکیل دی گئی. یہ چار چیزیں قرآن کی آیات کا مقصد ہے اور یہ موضوعات ہیں. جب ہم اس دوسرے پہلو کو بھی میرے دوستو ہم سمجھ چکے ہیں عدل کے اعتبار سے، تو آئیے عدل کی اس تعریف اور اس جہد کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور ذوق و فکر کے اعتبار سے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عدل سے مراد یہ نہیں کہ اگر جج عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، قاضی افتا کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، یا ریاست کا حاکم ریاست کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کی ریاست کا سربراہ بنا ہوا ہے، یہ تو عدل کی اجتماعی کیفیت ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لیکن عدل سے کوئی نہیں نکل سکتا. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کا رشتہ اس کے رب سے ہے، اس کے ذاتی سنگت اور رشتے سے، ان تمام امور کے اندر عدل کرنا ہے، اور ان باروں میں اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا اگر ان عدل کے ساتھ کام نہ لیا گیا. اب وہ کون سی چیز ہے جو عبادت سے ہمیں بھگاتی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے عبادت میں بھی عدل کرنا ہے، رب کے ساتھ رشتے اور ناطے میں بھی عدل کرنا ہے. عدل اجتماعی کی طرف نہیں جاتے، وہ ہمارا شعبہ نہیں، لیکن یہ کہ شعور حاصل کرنے کے لیے ہم قاضی قضا اور ججوں کے بارے میں اور عدل اجتماعی اور حاکم جو ریاست کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے اپنی نالج اور اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے. لیکن عملی طور پر اور بطور اپلائی کرنے کے جو چیز ہمارے درس کے ساتھ متحقق ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اندر عدل جس چیز کو کہتے ہیں وہ کیا ہے، تو فرمایا رب سے جو رشتہ ہے اس میں عدل ہونا چاہیے، رب نے جو احکامات عطا فرمائے اس میں عدل ہونا چاہیے، رب نے جو رشتے اور سنگت ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں عدل ہونا چاہیے. اب عدل اس میں کیوں نہیں ہو پاتا؟ تو اس کی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم کی آیت پر غور کرنے سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر غور کرنے سے، اور وہ لوگ جو عقلیات کے ساتھ قرآن تعلیمات پر بھی غور و خوض کرتے ہیں تو وہ انسان کی نفسیات پر غور کرتے ہیں کہ انسان کہاں پر رغبت زیادہ دکھاتا ہے اور انسان کہاں پر تنفر زیادہ کرتا ہے، جہاں کس مقصد کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور کس مقصد کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو وہ نفسیاتی پہلو کیا ہوتے ہیں، اس کے جذبات کے تناظر کیا ہوتے ہیں کہ کہیں اس کے جذبات کا گراف بالکل بڑھ جاتا ہے اور کہیں بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ تو ماہرین علم نفسیات قرآن کی نایات کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے معاون بنتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نہ نفسیات کی کتاب ہے نہ سائنس کی کتاب ہے، یہ اشارات تمام علوم کی طرف دیتی ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہر علم چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، نفس علم اللہ کی نعمت ہے. وہ اگر اسلام کی تعلیمات کی تائید کر رہا ہو یا اس کے ذریعے ہم اسلام اور اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے اندر، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اگر کوئی علم ہمارے لیے سہارا اور ذریعہ بنتا ہے، اور اس علم کو سہارا اور ذریعہ بنا کر اگر ہم عقیدے میں مضبوط ہو سکے اور اللہ رب العالمین سے جو توکل کا رشتہ ہے اس میں مضبوط ہو سکے، بشرطے کہ اس چیز کو قبول کرنے سے ہمارے عقیدے میں فساد نہ آئے اور اس علم کی شرائط اور ضوابط جو ہے وہ اسلام کی تعلیم سے متصادم نہ ہو، تو ایسے علم سے استفادہ کرنا یہ اہل ایمان کا ہمیشہ طریقہ رہا، جس طرح طب علماء کا شعبہ رہا. مثال کے طور پر پہلے ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں چلا کرتی تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رمضان شریف آ رہا ہے کہ کانوں میں اگر دوائی ڈال دی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہمارے تقریباً سارے فقہاء نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ جناب کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آج جدید تحقیق یہ ہے طبی کہ کان سے جو ہے حلق کا منفذ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ سے ہے. تو اس وقت علماء نے اس فتوے پر رجوع کیا اور غور و تحمس کیا کہ یہ کیا بات ہے، اور بڑے بڑے طب کے ماہرین سے مشورہ کیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ علم طب اس بات کو بتاتا ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے. اس چیز سے ٹوٹتا ہے کہ جو چیز آپ کے دماغ اور آپ کے معدے کو طاقت پہنچا دے، اور دماغ اور معدے کو طاقت کسی راستے سے پہنچے گی اور وہ ہے منہ. اس لیے پوچھا گیا کہ جناب انجیکشن لگانا گوشت کے اندر یا رگ کے اندر یہ ایک مختلف ہی مسئلہ تھا. اسی طرح سر دس یہ مسئلہ تھا کہ کانوں میں اگر دوائی ڈالی جائے تو کیا وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے؟ تو پرانے فقہا اس بات کو ذکر کرتے تھے کہ کانوں میں اگر دوائی ڈال دی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہاں سے راستہ حلق کی طرف ہے، اور آنکھوں میں اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ آنکھوں سے راستہ حلق تک نہیں ہے. طب نے اس دور میں اتنی ترقی نہیں کی، جب تک علماء یہی فتویٰ دیتے تھے. لیکن آج جہاں طب کا ایک توتی بولتا ہے اور اس نے اپنے استدلال کی کمندے سوریا تک بڑھا دی ہے، تو آج علماء اس طرح مراجعت کرتے ہیں. تو طب کے ماہرین نے اپنے دلائل سے علماء کو اس طرف راغب کیا کہ یہ جو فتویٰ دیا جاتا تھا کہ کانوں سے حلق کا راستہ ہے، یہ درست نہیں ہے، جبکہ سائنس اس کو طب اس کو پروف کرتا ہے. اور جب علماء اس سے مطمئن ہو گئے تو اس فتوے سے رجوع کیا گیا، اور آج یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کان میں دوائی ڈالی جائے، بشرطے کہ اس کا پردہ چاک نہ ہو، اور پردہ اس کا پہلے سے جس کو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، چاک نہ ہو، اس میں کوئی راستہ نہ ہو، اور اگر وہ پہلے سے اس کا کان سلامت ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے، تو اگر وہ کانوں میں دوائی داخل کر دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ کانوں سے حلق کا راستہ نہیں ہے. ہاں آنکھوں میں اگر دوائی ڈالے گا تو آنکھوں سے حلق کا راستہ ہے، جس کو آج کی طب پروف کرتی ہے. تو علماء نے اس فتوے کے اینگل کو چینج کرتے ہوئے اس بات کی طرف مراجعت کی ہے. ہاں رہا آنکھوں کے اندر سرما لگانا، تو وہ روزے کی حالت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کو علماء نے مستثنا رکھا ہے کہ ہاں اگر کوئی روزے کی حالت میں سرما لگائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت اگر آپ سرما لگاتے ہیں تو صبح آپ کے حلق کے اندر اس کی سیاہی محسوس ہوتی ہے، اور لعاب اور تھوک آپ نکالتے ہیں تو اس میں وہ کالا پن نظر آتا ہے. تو سرمے کو کیونکہ حضور سے براہ راست ثابت ہے وہ، اس لیے اس کو مستثنا رکھا گیا ہے، اور ہٹا کر ذکر کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ دوائی ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ علوم جو شرعی تعلیم کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں، اور اس سے شرعی قواعد و ضوابط میں اگر فرق نہیں آتا تو علماء نے اس سے مدد لی ہے، اس سے استفادہ کیا ہے. لہذا یہ آخری بات میں کر کے، یہ جو میں آپ کے ذہن میں گراؤنڈ تیار کر رہا تھا اور آپ کی جو فضا ذہن کی بنا رہا تھا، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اور کی تعلیم یا اسلامی نظریات کو دور اور موجودہ دور کے لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے اگر کسی علم کا ایسے حصہ لیا جائے جو پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے شرعی علم نہیں ہے، لیکن اس علم کو لے کر اگر بات آگے بڑھائی جائے اور اس علم کے قوانین شریعت کی تعلیم سے متصادم نہ ہو اور اس کے لینے سے اسلام کی تعلیم اور عقائد میں بگاڑ نہ آئے، تو ہمارے علماء اور تمام ائمہ کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ اس کو لے کر قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اس سے سہارا لیا جائے. اسی طرح یہ عدل کی جو بات تھی کہ عدل ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اس میں ہم عدل باقی نہیں رہ پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں علم نفسیات کے ماہرین نے بہت پیارا خلاصہ نکالا ہے کہ انسان کی جذبات کا گراف کبھی بالکل بڑھ جاتا ہے، اور ایک چیز جو اس کو ایک دفعہ کر رہی وہ ہزار دفعہ بھی کرتا ہے تو تھکتا نہیں ہے، اور ایک چیز ہے جس کو ادنا سی کر رہی ہے لیکن سستی کر جاتا اس کو بھی نہیں ادا کرتا. تو یہ انسان کی نفسیات کی سطح بلند ہونا اور نیچے آنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں عدل اور توسط اور وسط کیوں نہیں رہ پاتا، اعتدال کیوں نہیں رہ پاتا؟ تو اس پر علم نفسیات کے ماہرین کی کتاب کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہمارے سامنے انسان کی طبیعت اور فکر کے وہ تقاضے اور جذبات کی وہ روش سامنے آئی کہ انسان کے عدل کو اور عدل کے پورے سسٹم کو خراب کرنے والی چیز ایک ہے، اور وہ ہے جانبداری. انسان کے اندر جو عدل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس عدل کے جذبے کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ ہے جانبداری. یعنی کسی شے کی جانبداری اس عدل کو ختم کرتی ہے. اب میں اور آپ اس بات کو سنیں اور غور کریں کہ ہماری نمازوں میں استقامت کیوں نہیں ہو پاتی، ہمارے روزوں کے مسائل میں ہمیں اس سے استقامت کیوں نہیں ہو پاتی، اللہ کے احکام پر عمل میں استقامت کیوں نہیں ہو پاتی، تو ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے اس حکم جس پر عدل بجا لانا ہے اس میں ہم کہیں نہ کہیں جانبداری کا شکار ہیں. اور جانبداری کی اختصار کے ساتھ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس کی ہم تشریح کریں گے. صرف آج میں تین چیزیں گنوا دیتا ہوں کہ جو چیز عدل کی دشمن ہے اس پر ذرا اپنی ذات پر ہمیں اپلائی کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. یہ باتیں میں فلسفہ نہیں پڑھ کے سنا رہا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادت کے ذوق کے ساتھ متعلق ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بھولنے اور جس کو چھوڑنے کی بنا پر ہم میں عبادت کی استقامت اور نظریات کی استقامت نہیں رہ پاتی. تو عدل کو عبادت ہو یا نظریات ہو، اس میں جو چیز عدل کی دشمن ہے وہ جانبداری ہے. اور جانبداری پیدا کس سے ہوتی ہے تو یہ بھی جواب سن لیجیے، جانبداری تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، اور علم نفسیات کے ماہرین اس کو بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ جناب تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر جانبداری کو پیدا کرتی ہیں. پہلی چیز محبت، یعنی کسی شے کی محبت، اس کے اندر اتنا جذبہ فراوانی کے ساتھ اوپر گر دیتی ہے کہ جس کے ساتھ عدل کرنا تھا اس میں وہ پسپا ہو کر اس طرف جھک جاتا ہے. تو جانبداری پیدا کرنے والی چیز محبت و عشق پہلی چیز. اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے. مثال کے طور پر باپ کے پاس فیصلہ آیا, وہ بیٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے دوسرے کے لیے سخت گوشہ رکھتا ہے, جبکہ بیٹا نا حق پر ہے. تو اب دیکھیں اس کو عدل سے ہٹانے والی چیز کیا ہے, وہ محبت ہے. تو جانبداری جو چیز پیدا کرتی ہے, اور اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے اس باریک بینی کو دیکھ کر ایک ایک نقطے اور ایک ایک مرض کو لا کر آویزہ کیا. تو محبت وہ ہے جو جانبداری پیدا کرتی ہے. ایک اور فرما منفعت ذاتی, جب یہ احساس ہو کہ جانبین سے فلا فلا معاملے میں میرا ذاتی نفع کہاں پر ہے, تو منفعت ذاتی یہ دوسرا ایسا گویا کہ ایک عجیب و غریب گندی شے ہے کہ جو بندے کو عدل سے گراتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ خارجی مظاہر ہیں. خارجی مظاہر یہ کہ کسی شخص کا حسن, یعنی آپ کے پاس ایک بندہ آیا فیصلہ کرانے, لیکن اس کی وجاہت سے آپ مروب ہو گئے, اس کی شخصیت سے آپ مروب ہو گئے, اس کے پیسے سے مروب ہو گئے, اس کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے. تو یہ تیسری چیز ہے جس کو منفعت ذاتی کہا جاتا ہے, سوری خارجی مظاہر کہا جاتا ہے, جس کی بنا پر انسان عدل پر نہیں چل پاتا. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کو اپنی طبیعت میں ہم نے معائنہ کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. ایک محبت, ایک منفعت ذاتی, اور ایک خارجی مظاہر. یہ عبادت کے اندر بھی عبادت کے اس راز کو اور اس کے مکمل شہد اور مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے. تو آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے عدل کی تعریف کی, ظلم کے متقابل اس چیز کو بتائے, اور عدل کو ختم کرنے والی چیز جو جانبداری ہے, اور جانبداری تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے, اس چیز کو ہم نے ذکر کیا. کسی کے سامنے ہزاروں فلسفے اور فضائل پڑھ کے سنائیے, وہ عبادت کی طرف تو راغب ہوگا, لیکن اپنی سطح کو بلند کرنے کے لیے اسے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ نفسیاتی طور پر بھی اور احساسی طور پر بھی وہ اپنی طبیعت کو جانے کے انسان کی رغبت کس طرف بڑھتی ہے, کس طرف نیچے ہوتی ہے, کس بنا پر وہ راغب ہوتا ہے اور کس بنا پر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, کون سی ایسی چیز ہے کہ جسے حق کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہے اور باطل کی طرف جھکا رہی ہے, اس نے کیا کرنا ہے اور فکر کے زاویے کو کس طرح چینج کرنا ہے کہ جس کی بنا پر جتنے زور سے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہ حق کی طرف آئے. تو یہ جب تک علم نفسیات اور ان تمام تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا جاتا, اس وقت تک انسان کے اندر فکری جرت نہیں آتی. اور جب تک آپ کے اندر فکری جرت نہیں آئے گی, اخلاص پیدا نہیں ہوگا. بظاہر آپ ڈنڈے کے زور پر نمازیں تو پڑھ لیں گے, لیکن دل اس طرف راغب نہیں ہوگا. تو دل راغب جب ہوگا کہ جب اس کو فکری طور پر مطمئن کیا جائے, اور یہ فکری باتیں ہوتی ہے جو بندے کو طبیعتاً برانگیختہ کرتی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو فکر اور ارادے کے زاویے سے سمجھنے کی توفیق عطا ہو, تاکہ اس عبادت کے ساتھ صرف ہمارا سر ہی اللہ کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو, بلکہ ارادے اور فکر کی درستگی کے اعتبار سے یہ دل بھی اس کے گداز, اس کی نرمی اور سجدے کی مٹھاس کو پا رہا ہو. اللہ رب العالمین قرآن کے ان مضامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.